اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر, اپنے والدین کا شکر بجا لا, میری طرف تجھ کو پلٹنا ہے. لیکن اگر وہ تجھ پہ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا, تو ان کی بات ہرگز نہ مان. لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ, مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے, پھر تم سب کو میری ہی طرف پلٹنا ہے. اس وقت میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. پوری جانچ پڑتال کر کے تم کو لوٹائیں گے تمہاری رپورٹس کہ ان کے اندر کیا ہے. جیسے اب دیکھیے کہ ہم تو اپنا خون دے کے نہیں پہچانتے کہ ہمارے اندر ڈیفیشنسی ہے یا بہت اچھا ہے سب, لیکن جب لیبورٹری کے ٹیسٹ کے بعد آتی ہے رپورٹ سب پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ وہ ماہر فن ہوتے ہیں اور وہ اس کو پڑتال کر لیتے ہیں. اسی طرح ہم سب کے اعمال اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے رکھے جائیں گے, تو وہ بھی ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لے گا کس درجے کس کوالٹی کا کام ہے اور کس کے لیے کیا گیا تھا, اور پھر اس کے مطابق وہ جزا دے گا. اب یہاں والدین کے ساتھ اچھے رویے کی پھر تلقین کی جا رہی ہے, اور والدین میں سے بھی ماں کا حق زیادہ بتایا جا رہا ہے. ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. ایک شخص نے جب پوچھا تھا کہ سب سے اچھا سلوک کس سے کروں, تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے, پھر پوچھا تھا اپنی ماں, پھر اپنی, 3 دفعہ چوتھی دفعہ باپ کو بتایا. اب آپ دیکھیے کہ ماں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کی وجہ کیا ہے, اس لیے کہ وہ دکھ درد اٹھاتی, تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے پیٹ میں رکھتی, پھر دودھ پلاتی ہے 2 سال تک, تو یہ سارا عرصہ اس کے اپنے آرام و سکون کا نہیں ہوتا, وہ سکون اور چین اور بے فکری اس کی لٹ جاتی, ختم ہو جاتی. اچھا بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ماؤں سے ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ کیئر کرتی ہیں, زیادہ ان کی طرف سے ہمارا ہمیں فائدہ پہنچتا ہے, تو پھر وہی نظر آتی ہیں. بچپن میں بھی سب سے زیادہ انہی کو دیکھتے ہیں, تو پھر سب سے زیادہ چڑنے بھی انہی سے لگتے ہیں, جو کہ انتہائی غلط بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا, خصوصاً ماں کے ساتھ, ایسی نیکی ہے جس سے انسان اللہ کا قرب پا لیتا ہے. ایک شخص آیا ابن عباس کے پاس, کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا, اس نے انکار کر دیا, کسی اور شخص نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس نے قبول کر لیا, تو میری غیرت جاگ گئی, میں نے جا کے اس کو قتل کر دیا. اب میں ریگریٹ کرتا ہوں, کیا میری توبہ ہو سکتی؟ اس نے جب کہا کیا میرے لیے توبہ ہے, تو آپ نے جواب میں کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے, کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اسے نہیں کہا ہو سکتی ہے نہیں, کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اگر زندہ ہے تو تم توبہ کرو اور اس کے ساتھ احسان کرو, تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گی. یعنی تمہارے قتل کے گناہ کا جو کفارہ ہے وہ کس سے ہو سکتا ہے؟ ماں کے ساتھ احسان کرنے سے. عطا بن یسار آئے, جب انہیں پتا چلا کہ آپ نے یہ بتایا, تو وہ آئے کہنے لگے ابن عباس آپ نے یہ کیا جواب دیا اس کو کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو آپ نے کہا انی لا اعلم عملا اقرب الی اللہ عز وجل من بر الوالدہ, میں والدہ کے ساتھ نیکی کرنے سے بڑھ کر کوئی نیک عمل نہیں جانتا جو اللہ کے قریب بندے کو کرتا ہوں. اب یہ نیکی کیسے ہو سکتی؟ صرف اسی وقت جب ہم ان کی طرف سے ناپسندیدہ بات کو اگنور کر کے اپنی طرف سے بھلائی کرتے رہیں اور ان کو ہر ممکن خوش کرنے کی کوشش کریں. اس میں ان کی خدمت بھی آتی ہے, ان کی اطاعت بھی آتی ہے, ان کو خوش کرنے کے کام بھی آتے ہیں. ہر بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میری ماں کس بات پہ خوش ہوتی, سوچئے, پتا ہے آپ کو؟ اور اگر آپ کو نہیں پتا تو جاہل ہیں آپ, پڑھ لکھ کے بھی جاہل ہیں. اگر یہ نہیں پتا کہ آپ کی ماں کس بات سے خوش ہوتی اور اس کو آپ سے کیا چاہیے, وہ کیا چاہتی ہے, اس کی نظریں بتاتی ہیں وہ کیا چاہتی ہے آپ سے, اور اگر اس کی نظروں کی سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ ہر وقت بول کے نہیں بتائے گی, اس کے فیشل ایکسپریشن سے سمجھیں. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اللہ کا قرب چاہنے میں, اللہ کے قریب ہونے میں, ہم دعائیں کرتے ہیں نا سب, اللہ اپنا مقرب بنا لے, اپنے قریب کر لے, قریب ہونے کی چیز رستے میں پڑی ہے اور ہم اس کو بائی پاس کر کے قرب چاہ رہے ہیں. پھر لقمان نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. لقمان نے کہا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو اللہ اسے نکال لائے گا, اللہ وہاں بھی دیکھ سکتا ہے. ارے بھائی اگر ایکس ریز آپ کی باڈی میں جھانک سکتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں, فاصلہ اب میٹر نہیں کرتا, دور بیٹھے لوگوں کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکائپ پر, آواز سن سکتے ہیں, کوئی آڑ رکاوٹ راستے میں حائل نہیں ہے, نہ فاصلہ طوالت اور نہ ہی اور بیریئر, تو کیا اللہ نہیں دیکھ سکتا؟ جس نے پیدا کیا وہ سب کچھ دیکھتا ہے. ان اللہ لطیف خبیر, یا بنی اقب الصلاۃ وامر بالمعروف, اے بیٹے نماز قائم کرو, امر بالمعروف کرو, نہیں عن المنکر کرو. اب آپ دیکھیے یہ تین کام ایک لائن میں آ رہے ہیں, نماز فرض ہے نا, ہو گیا ادا, اب کوئی اور نہیں پڑھ رہا تو کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو کہیں, اور اگر کوئی جلدی جلدی پڑھ رہا ہے تو آپ کو کیا فرض بنتا ہے اس کو روکیں. آپ یہ مت سوچیں وہ مائنڈ کر جائے گا, اگر واقعی آپ اس کے خیر خواہ ہیں مخلص ہیں تو آپ کو روکنا پڑے گا, کیونکہ بعض اوقات جب تک کسی کو منہ سے بول کر نہ بتایا جائے کہ یہ چیز غلط ہے اس کو سمجھ نہیں آتی. تو ہم میں سے ہر شخص کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیے ہم سوچتے ہیں کہ بچوں پر کیا نماز اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ہم نے کبھی اپنے بچوں کی تعلیم دی؟ ان پوری آیات پر ایک کیسٹ ہے میری, بچوں کی تربیت کیسے کریں. میں نے جب یہ آیات پڑھی تھی تو میں حیران ہو گئی تھی کہ اچھا ہمیں یہ بھی سکھانا ہے بچوں کو. ہم عام طور پہ بچوں کو کیا نصیحت کرتے رہتے ہیں؟ آنیسٹلی آپ اپنے الفاظ اور جملوں کو دیکھیے, کس چیز کے گرد زیادہ گھومتے ہیں, کیا فکر آپ کے دل میں ہر وقت ان کے بارے میں ستائی رہتی ہے کہ ان کی پڑھائی اچھی ہو جائے, ان کی جاب اچھی ہو جائے, ان کا رشتہ اچھا ہو جائے, اگر رشتہ ہو چکا ہے تو پھر ان کی زندگی بس جائے, ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے, یہی کچھ کر رہے ہیں نا, ان کی آخرت کی فکر کم ہی کرتے ہیں. تو یہاں پر لقمان حکیم جو صاحب حکمت تھے وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ جس سے بچے کی آخرت بنے, اور بچپن میں ہی اس کو یہ ساری تعلیم دے دی جائے, بچپن میں ہی بچوں کو سکھا دیا جائے کہ انہیں اچھی باتیں دوسروں کو بھی بتانی ہیں, اور انہیں دوسروں کو بری باتوں سے روکنا ہے, اور ان کے اوپر نماز بھی لازم ہے. 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے, اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو پٹائی بھی کی جا سکتی. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, ایک آدھی دفعہ کرنی پڑے گی پھر ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, اب جب یہ کام آپ کرتے ہیں تو مخالفتیں بہت ہوتی ہیں, تو بچے کو ساتھ ہی بتا دیا کہ بیٹا جب تم کسی کو اچھی بات بتاؤ گے نا لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے, پیچھے پڑ جائیں گے, تو اس پہ تم نے صبر کرنا ہے. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, صرف یہ کہتے نماز پڑھو, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, نہیں, اس کے کانسیکوینسز اور اس کا انجام بتا کے بھی خبردار کر دیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا, اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم صرف پہلا حصہ بتاتے ہیں اور وہ جا کے کہیں سے کسی کے ساتھ ٹکراؤ کر کے آ جاتا ہے اور اگلا حصہ نہیں اس کو پتا, تو وہ آئندہ کے لیے نہیں کرے گا یہ کام. ان ذلک من عزم الامور, یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. ولا تسعر خدک للناس, لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جس سے بات کرتے تھے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. زمین میں اکڑ کر نہ چل, اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا, تکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں. ہمبل ہو کر چلو, عاجزی کی چال چلو, اپنی چال میں اعتدال اختیار کر, چال میں اعتدال, کیونکہ چال انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. وغدد من صوتک, اور اپنی آواز ذرا پست رکھ, یعنی آہستہ آواز میں بولو. آہستہ آواز سے مراد نرمی سے بات کرنا, بھلے مانس شریفانہ انداز میں بات کرنا, تنزیہ انداز میں نہیں, تیکھے انداز میں نہیں, کیونکہ مثال دے کے سمجھا دیا گیا کہ کیسی آواز مطلوب نہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے, گدھوں کی آواز, اور گدھے کی آواز جو ہے اس کی خاص پچ ہوتی ہے, خاص اس کا انداز ہوتا ہے, آغاز بھی مختلف ہوتا ہے باقی پرندوں جانوروں کے مقابلے میں, اور اختتام بھی. ہم دیکھو گے کہ جب آخری دفعہ اس نے چیخنا ہوتا ہے تو وہ کس قسم کی بھیانک آواز نکالتا ہے. تو یہ بنیادی اخلاق کی باتیں ہیں، شخصیت کو سجانے والے اعمال ہیں، آپ کو خوبصورت بنا دیں گے، آپ کی پرسنالٹی کو ڈیکوریٹ کر دیں گے اگر آپ کے اندر یہ تمام چیزیں آ گئی، چال درست ہو گئی، بات کا انداز درست ہو گیا، دوسروں کی خیر خائی اور بھلائی آ گئی، صبر آ گیا، ڈٹرمینیشن آ گئی، عزم الامور آ گیا. الم ترو، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں، تمہارے فائدے کی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، بغیر جانے اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. روایات کی پیروی، کلچر کو فالو کرنا، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آپ کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، مَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، یعنی اللہ کا سہارا ہمیشہ کا سہارا ہے، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لہذا اس کو اپنا وکیل بنائیں گے تو فائدے میں رہیں گے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ پھر اللہ کو خالق ماننے کے تقاضے کیا ہیں، کہ اس کو پھر الہ بھی ماننا چاہیے. جب آپ دعویٰ کا کام کریں نا، تو اس ٹیکنیک کو استعمال کریں. آپ لوگوں سے یہ سوال کریں کہ تمہارے خیال میں یہ سب کچھ کس نے بنایا، کہ اللہ نے بنایا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اللہ ہی نے بنایا. اچھا پھر اگر وہ اس نے بنایا ہے تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے، کس کے آگے جھکنا چاہیے، کریشن کا یا کریٹر کے؟ سمپل سی انالوجی ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں، سوچیے کتنے، کوئی جنگل ذہن میں لائیے، درخت ہی درخت، جہاں بھی جائیں درخت، سب قلم بن جائیں، سب پینز بن جائیں. اور سمندر کتنے ہیں، اٹلانٹک کو سوچیے، اور کچھ نہیں تو اپنی انٹاریو کو دیکھ لیجئے. اور سمندر دوات بن جائے، سیاہی بن جائے، جس پر سات مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، اتنے اور بھی آ جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوگی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ نہ بھول جانا کہ تمہاری ہر بات کا اللہ کو پتا ہے. تو اکثر ہم کہتے ہیں کسی کو بتایا تو نہیں، کسی کو نہیں بتانا، اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب پتا چل رہا ہے. اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے؟ اللہ اس کو چلاتا ہے، اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. سمندر کی لائف میں بھی بہت بہت نشانیاں ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ خود سمندر زمین کے تین حصوں پر ہے قابض. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اور جب سمندر میں لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی، یعنی اوپر سے لائک امبریلا اوپر آتی ہے موج، ایک تو ہوتے نا اس کشتی کے ساتھ ٹکرا کے واپس، اور یہ کہ اچھل کر بالکل امبریلا بن جاتی، چھا جاتی، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو. اپنے رب کے غضب سے ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کہیں اس میں بھول نہ جانا کس کو؟ اپنی واپسی کو. اور نہ دھوکا باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکا دینے پائے. کون ہے دھوکا باز؟ شیطان. کہ اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، جو جی چاہے کرو. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. سورۃ السجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ سورت بڑی اہم سورتوں میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورت السجدہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورت الدہر. صحیح سند سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ رات کو سونے سے قبل سورت الملک اور سورت السجدہ پڑھتے. تو اس سورت میں بھی کتاب کی بات کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں. یاد رکھیے، یہ دعویٰ قرآن کے علاوہ کسی انسان کی کتاب نے نہیں کیا، کوئی کر بھی نہیں سکتا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا؟ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خود بنایا اس کو؟ بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم. جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسی ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے. تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اب دیکھیے کہ اپنے نفس پہ غور کرنے کے لیے آج شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا، ہمارے جسم کے اندر اللہ نے کیسے کیسے سسٹم رکھے جو ظاہری طور پہ بھی کام کر رہے ہیں اور باطنی طور پہ بھی. مثلا ہماری کڈنیز کیا کرتی ہیں؟ ہمارے خون کو صاف کرتی ہیں. جب کڈنیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو خون صاف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈائلسس. آپ کو معلوم ہے کہ ڈائلسس کا عمل کتنا مہنگا اور کتنا تکلیف دہ ہے؟ کہ انسان کی وینز میں دو سوئیاں لگائی جاتی ہیں، ایک کے ذریعے تازہ خون آتا ہے، دوسرے کے ذریعے جو ویسٹیج ہے وہ نکالا جاتا ہے، اور بعض اس کے ساتھ نیوٹرینٹس بھی نکل جاتے ہیں، اور پھر اس پر پیسے الگ لگتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کڈنی کا فنکشن کتنا اہم ہے؟ کبھی ہم نے اس کو ڈائریکٹ کیا اندر کہ اب تم یہ کر لو ویسا کر لو؟ لیکن اللہ کے حکم سے وہ بھی کام کر رہی ہے. اسی طرح ہمارا ہارٹ، باقی بھی تمام اعضا. شکر گزاری کیا ہے کہ صحت مند ہوتے ہوئے، زندگی ہوتے ہوئے ہم اللہ کے وفادار بنے، اس کے راستے میں جد و جہد کریں. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان سے کہو، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا. استغفر اللہ. موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، نام لگ چکا ہے کہ اس فرشتے نے ہماری جان نکالنے کو آنا ہے، اسائن ہو چکا ہے، اللہ کے علم میں ہے. وہ جب آئے گا تو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا. پھر پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے، واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا. اور یہ وقت ہم سب پہ آنا ہے، جب ایک دن اس کی طرف جانا ہی ہے، پلٹنا ہی ہے، تو فائدہ کس میں ہے، بھلائی کس میں، کہ ابھی اس دنیا میں خوشی کے ساتھ اس کی طرف پلٹ جائیں، اس کو راضی کر لیں. کاش تم دیکھو وہ وقت جب کہ یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، سب نظر آ گیا، اب ہم کو یقین آ گیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ایک دفعہ دنیا میں اور جائیں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی اس طرح کے تجربے کرا کے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. یہ کون سی بات ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ فالحق والحق اقول لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جو شیطان کی پیروی کریں گے وہ سارے اس کے ساتھ اکٹھے کر دیے جائیں گے. بس چکھو مزہ اب اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی بالکل مکمل سبمیشن، پوری طرح مان جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. تتجافا جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور تمع کے ساتھ پکارتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. ایسی صفات والوں کے لیے کیا چھپا کے رکھا اللہ نے، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی کسی شخص کو خبر نہیں، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو، نافرمان ہو؟ دونوں کی زندگی، عقائد، اخلاق، کردار، یہ سب کچھ فرق ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے.